الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رمضان اور صحت. اس سلسلے میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، جس میں ایک مرض کے اوپر بات ہوتی ہے، اس مرض کے سمپٹمز کے اوپر بات ہوتی ہے، سمپٹمز یعنی اس کی علامات کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مرض کے کازز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہم آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر مشورے دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس کے علاج کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ پریونشن، اس سے بچاؤ کی بھی تدابیر ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے فلو اینڈ کف. ناظرین، چونکہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں عمومی طور پہ، چونکہ رمضان اس بار گرمیوں میں بھی ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے گرمیوں میں ہی آ رہے ہیں، اور کچھ مزید سال تک رمضان گرمیوں میں ہی رہیں گے، تو گرمیوں میں دن بھر روزہ گزارنے کے بعد ہم سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا یخ پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد ہم فرائیڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس فلو کو دعوت دیتی ہیں. ناظرین، ہمارے درمیان الحمدللہ آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کے بعد کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جس سے بچاؤ کر کے ہم اس مرض سے بچنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے سلسلے کے ابتدا میں ہی اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کری، چونکہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے، اور اس کم وقت کے اندر ایک مرض کو مکمل طور پہ بیان کرنا یا اس کو ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں جامع بات کر کے اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک ایک مفید معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس سے بچاؤ کی بھی تدابیر بہتر سے بہتر انداز میں ان تک پہنچا سکیں. ڈاکٹر صاحب، فلو کی چونکہ مختلف اقسام ہیں اور عمر کے مختلف حصوں میں فلو رہتا ہے، کچھ بچوں کو پیدائشی طور پہ فلو کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ کو ایک عمر میں جانے کے بعد ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو عمر کے ایک حصے میں آنے کے بعد فلو کی شکایات ہوتی ہیں، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں بچوں میں فلو کی وجوہات کی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ کچھ بچوں کو پیدائشی طور پہ فلو کی شکایات ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کافی تکلیف کا شکار رہتے ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جا کے نیمولائز بھی کروایا جا رہا ہوتا ہے، تو اب آپ سے اس کی رہنمائی ہم چاہیں گے. ناظرین، فلو سے مراد نزلہ زکام، جس پر آج ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ نزلہ زکام ایک بڑی تعداد ہے. اگر کہا جائے کہ پاکستان میں ہر دوسرے یا تیسرے شخص کو یہ شکایت رہتی ہے، اور دنیا بھر میں اگر اس کا تناسب دیکھا جائے تو یہ ایک عام بیماری کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے. حالانکہ یہ عام بیماری اگر سیوریٹی اختیار کر جائے تو تو یہ موت کا بھی باعث بن سکتی ہے. ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں سیویئر فلو کنڈیشنز میں ڈیتھ کی تعداد تقریباً 2,61,000 سے لے کر 6,00,000 تک ہے. تو ہم انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے بچوں میں فلو کی وجوہات پر مدنی پھول لیں گے.
آپ نے جیسے ڈسکس کیا فلو کی وجہ سے ڈیتھ,
جی
ڈیتھ کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ کہ ارلی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے.
ٹھیک ہے,
فلو ہوا مدر نے گھر میں, آج تو گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے شاہ رخ بھائی کہ دعاؤں کے ذریعے بھی مختلف ریمیڈیز استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ سولٹ ڈال دو وہ سولٹ ڈال دو, وک سے بام دے دو اسٹیم دے دو, اس کی وجہ سے فلو اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ تھرڈ انفیکشن ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں میں, انفینٹس کے اندر.
جی
جب تھرڈ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد برونکائٹس ہے, فرنجائٹس ہے, اس کے بعد نمونیا ہوتا ہے. نمونیا کے اندر پراپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. اگر چھوٹے بچوں میں اگر فلو ہوا ہے تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ اس کو کرے بھی اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کو دکھایا جائے, بجائے کہ اپنے گھر میں کوئی ریمیڈیز کی جائیں انفینٹس کے اندر, خاص طور پہ بچوں کے اندر.
جی
گھر میں ود آؤٹ ڈاکٹر کے پرمیشن اسٹیم بھی نہ دی جائے.
اچھا
بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر نوبلائزر پڑے ہوتے ہیں.
بالکل
بچوں کے اندر کوئی کارڈیک پرابلم ہوتا ہے کہ دل میں سوراخ ہو جانا, ٹھیک ہے, وہ بھی کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے. جیسے آپ ان کو نوبلائز کرتے ہیں بچہ بہت سیویئر کنڈیشن اختیار کرتا ہے, وہ ڈسٹرس میں چلا جاتا ہے,
ٹھیک,
یہاں تک ایکسپائری بھی ہو جاتی ہے. کاز یہی بنتا ہے کہ فلو ہوا تھا, ناک بند تھا, اب ناک بند ہے, مدر ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی, بچہ فیڈ نہیں کر رہا.
نارملی طور پر ڈاکٹر صاحب ہوتا یہی ہے کہ فرسٹ جو ہے بچے کو گھر میں ہی کوئی اسٹیم دے دی جاتی ہے. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں,
انفینٹس کے اندر کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے گھروں کے اندر. اگر بہت چھوٹا بچہ ہے 3 مہینے تک,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے ود آؤٹ ڈاکٹر کی پرمیشن. آپ کوئی بھی سولٹ یوز کرتے ہیں یہاں تک اس میں تھرڈ انفیکشن نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے تھرڈ انفیکشن ہوتا ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ کوئی بھی سالٹ یوز کرتے ہیں, تو کیا کوئی اس کا کوئی خاص سالٹ ہے؟ اگر دی بھی جائے تو کوئی خاص
پلین واٹر سے, جسٹ پلین واٹر,
صرف پلین واٹر,
جسٹ پلین واٹر سے دی جائے.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ نارملائزر بھی ود آؤٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے نہیں کریں گے آپ.
ٹھیک ہے,
ڈاکٹر جب تک پرسکرائب نہیں کر رہا, آپ کو ایڈوائز نہیں کرا, آپ نارملائز نہیں کریں گے. بعض جگہوں پہ نارملائز نہیں کیا جاتا چھوٹے بچوں کے اندر بھی,
ٹھیک,
تو کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں
فرسٹ اٹیمپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹلی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے وہی آپ ٹریٹمنٹ کریں.
گھر میں آپ کور کر سکتے ہیں, جیسے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں بچوں کے, ٹھیک ہے, آپ اے سی میں رکھتے ہیں تو فوراً اس کو آپ باورچی خانے میں نہ لائیں.
ٹھیک ہے,
آپ سیزن چینج نہ کریں, گھر میں ڈسٹنگ کر رہے ہیں آپ,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
صفائیاں نارمل کریں.
اگر ایک بچہ الرجی والا انفینٹ بچہ ہے, اس کو الرجی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج ڈسٹنگ وغیرہ کریں گے تو بچے کو فوراً نزلہ زکام اسٹارٹ ہو جانا ہے.
بالکل,
آپ اس کو فوراً دوسرے روم میں شپ کریں, ڈسٹنگ کریں.
ٹھیک ہے,
اگر روم اویئر نہیں ہے تو آپ کور کر سکتے ہیں بچوں کے اندر ماسک وغیرہ, آپ ایسے کپڑا وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جو بالکل لائٹ سا ہو, ٹھیک ہے, جس میں بچے کے سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو.
ٹھیک,
ایسا بچہ جو فیڈ نہیں کر رہا, نیزل پرابلم بلاکیج ہوتی ہے,
اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فیڈ نہیں لے رہا ہوتا, تو یہ
فیڈ نہیں کر رہا ہوتا, تو اس میں فیڈ ماں کرائے گی تو بچہ انہیل کرے گا.
صحیح,
ٹھیک ہے, وہ سک نہیں کر پائے گا پراپر, تو بچہ انہیل کرے گا. ایک یہ بھی وجہ ہے ایکسپائری کی, ہم انہوں آپ نے سنا ماں نے فیڈ کرایا بچے نے ایکسپائر ہو گیا بچہ, اس کو انجیکشن ہوتی ہے, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپر ڈاکٹر کو دکھایا نہیں جاتا گھروں میں, یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ رہا ہے نا, گھر میں اتنا ٹریٹ کیا ہوا تھا, اتنا ٹریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دینا کیا چاہیے, ہمیں دینا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی. اب ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے, پھر کیمرہ لگائیں گے, آئی وی مینٹین کریں گے, ٹھیک ہے, پھر تھرڈ لائن ٹریٹمنٹ بھی لیں گے. آپ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ انفینٹ کے اندر آپ ڈاکٹر سے ہی لیں گے,
فرسٹ ڈاکٹر سے. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے بچوں کو پیدائشی طور پہ ہی جو ہے وہ فلو کی شکایت, نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے, کنجیشن ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ برتھ کے ساتھ ہی وہ یہ بیماری لے کر آ رہا ہے؟
بعض بچوں میں ایکیوٹ استھما ہوتا ہے, ایکیوٹ استھما ہوتا ہے, انفینٹس کے اندر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, برونکائٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہوتے ہیں بچوں کے اندر. آپ دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوا, پیدائشی طور پہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ چل رہا ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو پیدائشی نمونیا ہے. ہمارے پاس ماں بچہ لاتی ہے 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ہیوی دوائی مت دیجیے گا, اس کو تو پیدائشی نمونیا ہے.
ٹھیک
ہے, جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کو کہلنا لگا تھا, یہ وارڈ میں شفٹ ہوا, وارڈ سے آئی سی یو میں گیا, بہت سیریس ہو گیا تھا, ٹل برتھ ڈسٹرس میں تھا یہ. ٹھیک ہے, جب کنجیشن ہوگی ٹل برتھ, اس بچے کو عموماً الرجی کا پرابلم رہے گا, انوائرمنٹ چینج ہوگا, یہاں تک کہ آپ باہر جا رہی ہیں, آپ 2 مہینے کے بیبی کو لے کے آپ باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے پیشنٹ جن کو الرجی ہوتی ہے, سنیزنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بچے کو لے کے اس کو یہاں پیار کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر چھینک رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی کال
کیئر نہیں کر رہے ہوتے, اچھا نارملی ہم نے سنا یہ کہ جو اگر میں کہوں کہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں گھروں کی وہ یہ کہتی ہیں کہ جس بچے کو بچپن سے ہی جو بچہ نزلہ زکام کا شکار ہے تو وہ اس کا قصوروار ماں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ ماں نے بیفور برتھ جو ہے وہ احتیاط نہیں کی, مطلب ماں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتی تھی اور ایسی چیزوں کا استعمال, کھٹی چیزوں کا استعمال یہ کرتی تھی, اس وجہ سے وہ بچے کے اندر منتقل ہوا. تو کیا یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے؟
ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اچھا
ٹھیک ہے, بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ماں اسٹمیٹک, بعض استھما کا جو بچہ ہوتا ہے نا, ہمیں ہسٹری ملتی ہے فیملی ہسٹری میں, مدر کو تھا, ان کی نانا کو تھا, ان کے دادا کو تھا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی ہسٹری ملتی ہے.
مطلب کہ یہ انہیریٹنس بھی چلتا ہے,
انہیریٹنس بھی چلتا ہے. لازمی یہ ہے کہ اب وہ ماں 9 منتھ کی پریگنینسی ہے, انٹی نیٹل کیئر نہیں کی, اس کے اندر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال لی تو اس بچے کو پیدائشی نمونیا ہو گیا, ایسا نہیں. پھر بھی احتیاط ضروری ہے. اب جو لاسٹ کے جو منتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 to 9 منتھ ماں کیئر کرے, احتیاط کرے, کوئی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے,
مطلب ایسی احتیاط کریں کہ ان کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو
بالکل
جو پریشانی کا باعث بنے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی کچھ مشورے بھی سامنے آئے, ڈاکٹر صاحب نے کچھ سمپٹمس بھی بتائے, کچھ وجوہات بھی بتائیں کہ انفینٹس کے اندر, چھوٹے بچوں کے اندر جو نو مولود بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا پریکاشنس لینی چاہیے اور کیا سمپٹمس ہوتے ہیں اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, نہ کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنے گھر میں ہی ریمیڈیز اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے, بچہ کس مرض میں مبتلا ہے, یہ بہتر طور پہ ڈاکٹر ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے, تو اس کے بعد ہی کوئی ریمیڈی استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف. ہم نے گفتگو کی بچوں میں فلو کی, لیکن فلو صرف بچوں میں نہیں ہوتا, بہت سے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں, نارمل رہتے ہیں, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان بچوں کے اندر فلو کی شکایات, کف کی شکایات, نزلہ زکام کی شکایات مستقل طور پہ آ جاتی ہیں. اب اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور ایک بڑی عمر تک اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں, یا کبھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو فریکوینٹلی اس مرض کے آنے کی وجوہات کو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بچوں کے اندر نارملی طور پہ, پہلے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ چھوٹے بچوں میں یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے, لیکن ہر بچے میں اوبیسلی ایسا نہیں ہوتا, بہت سے بچے 4, 5, 6 سال کی عمر میں جا کر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, چونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں وہ مختلف چیزیں کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کیا احتیاطیں ہیں کہ جو بچوں کو یہ مرض نہ ہو, یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں یہ مرض اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟
پہلی وجہ تو نیزل پولپ بھی ہے, ناک میں گوشت کا پڑ جانا.
ٹھیک ہے,
جب ناک میں گوشت بڑھے گا لازمی ہے بچہ ڈسٹنگ وغیرہ سے ان کو الرجی ہوگی, فوراً نیزل پولپ کی وجہ سے ان کو الرجی ہوگی, فوراً سنیزنگ اسٹارٹ ہو جائے گی, تھرڈ انفیکشن ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا زیادہ ایکسس یوز ہے, ان ایکسس یوز ہے کولڈ ڈرنک ہے, اس کے علاوہ باہر کے جوسز وغیرہ ہیں یہ زیادہ تر نہ لیے جائیں, اس کی وجہ سے تھرڈ انفیکشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے, برونکائٹس وغیرہ, نمونیا وغیرہ کی طرف ایڈلٹس بھی جا سکتے ہیں.
یہ تو بہت عام ہے, بچہ ضد کرتا ہے, بچہ مانگتا ہے, باہر جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ, باپ کے ساتھ جاتا ہے تو شاپ پہ جا کے سب سے پہلے وہ ہاتھ ہی کولڈ ڈرنکس کے اوپر رکھتا ہے.
کولڈ ڈرنکس تو ویسے بھی ہمیں ایڈلٹس نے بھی فرمایا کہ نہیں لی جائیں.
جی
ٹھیک ہے نا, ویسے ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے نا, اور ایک بچہ اگر کولڈ ڈرنک لے رہا ہے پروپ, ہمارے پاس تو ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں کینڈ کولڈ ڈرنک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک بھی لے کر آ رہے ہیں,
کولڈ ڈرنک بھی لے کے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے, 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, ماں کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ پانی ہم اس کو پلاتے ہیں نا تو یہ منہ ہٹا لیتا ہے, یہ ٹھنڈا پانی مانگتا ہے.
اچھا,
ایسا بھی ہے, یہ گرم پانی پیتا ہی نہیں.
تو یہ ماں باپ نے ہی عادت ڈالی ہوگی اس کی,
چھوٹا بچہ گرم پانی پیتا ہی نہیں, اس کو رات کو اگر نیند سے اٹھا کے بھی ہم پانی پلاتے ہیں, یہاں تک بوٹل میں بھی دیتے ہیں, گرم پانی ہوتا ہی نہیں پیتا. ایسے جوسز بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ڈائٹ بالکل نہیں لے رہے ہوتے ہیں, جوسز بھی ہوتے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز, لوکل کمپنیز کا جوس جو پی رہے ہوتے ہیں اس کے تھوڑا انفیکشن. کسی اچھی کمپنی کا اگر جوسز وغیرہ یوز کیے جائیں اور پراپر ایک کمپنی ہو جس میں کوئی ایسے ہائجینک چیزیں نہ ہو, تو اس میں اتنے چانسز نہیں ہوتے.
لیکن احتیاط کی جائے تو سب میرے خیال میں بہتر ہی ہوگا, بچوں کو جوسز نہ ہی دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ٹھنڈا ہوگا بچوں کو نقصان کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ کہ آپ روڈ کے اوپر جو جوسز پی رہے ہوتے ہیں اس میں مختلف کیمیکلز ہیں, شیفین وغیرہ کا یوز ہے.
ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ باہر کے مشروبات کا تو بہت استعمال ہے, بلکہ ڈفرینٹ ریسورسز سے اس بات کو بڑی تشریح دی جا رہی ہوتی ہے کہ گرمی بڑھ گئی ہے اور مشروبات کا استعمال بڑھ گیا ہے تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. باہر جو مشروبات مل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر عام طور پہ اگر کہا جائے تو گنے کا رس جو کہا جاتا ہے, شوگر کین کا جو جوس ہے, وہ عام طور پہ بہت استعمال ہے. مطلب روڈ سائڈ پہ کوئی بائک پہ جا رہا ہے, گاڑی میں جا رہا ہے, تو گاڑی روک کے باقاعدہ گرمی سے بچنے کے لیے جی گنے کا جوس استعمال کرے گا. تو اس بارے میں کیا میڈیکل کہتی ہے کہ کیا یہ سیف ہے پینا؟
گنا کھانا یا پینا سیف ہے, فائدے مند بھی ہے.
ٹھیک ہے,
جس طرح اس کا یوز ہے, استعمال ہے,
ٹھیک ہے,
جس ہائجینک کنڈیشن میں وہ دیا جا رہا ہے,
ٹھیک ہے,
جو اس کے اندر آپ آئس وغیرہ یوز کی جا رہی ہے وہ بھی انہائجینک واٹر سے ہوتی ہے.
بالکل,
آپ نے دیکھا وہ جوائنٹس ہوتا ہے.
جی
جوائنٹس ہے ہمارے یہاں ایک ہے کراچی کے اندر, کہ بھائی گنے کا جوس لانا ہے.
بالکل,
گنے کا جوس گھر میں تو مشین لگا نہیں سکتے.
بالکل,
ٹھیک ہے, باہر سے لے کے پرچیز کر کے پلا رہے ہوتے ہیں. روزانہ صبح شام تینوں ٹائم گنے کا جوس لانا ہے.
اچھا,
پلا لیا, جوائنٹس گیا, ختم ہو گیا, ایسیڈیٹی نارمل ہو گئی, بالکل پیشنٹ نارمل ہو گیا. تھوڑے ٹائم بعد, 15-20 دن بعد, 1 مہینے بعد آئے گا ڈاکٹر صاحب, ابڈومنل پین نہیں جا رہا, لوور ابڈومنل پین.
اچھا,
جب انویسٹیگیٹ کراتے ہیں ٹائیفائڈ بھی ڈائگنوز ہو رہا ہوتا ہے.
اللہ,
کیا
مطلب وہ
انہائجینک واٹر کی طرف جاتا ہے,
انہائجینک واٹر کی وجہ سے.
ایک اور بھی ہے ٹائیفائڈ کی, آپ انہائجینک واٹر یوز کریں گے تو لازمی ہے آپ اس طرح کے, آپ ایک ریڈی والا کوئی بوائل واٹر میں آپ کو پلائے گا, بوائل واٹر میں تو
بالکل کوئی نہیں پلائے گا,
کوئی نہیں کرتا. یہاں تک کہ آپ جہاں سے جوسز پی رہے ہیں, آم کا جوس پی رہے ہیں, اورنج پی رہے ہیں, کوئی بھی فلیور بنانا لے رہے ہیں, تو بھی انہائجینک واٹر ہی یوز کیا جاتا ہے. اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے اتنا ہائجینک, جب آپ آئس یوز کریں گے آپ اتنا سیفٹی کر دیں. گھر میں پانی بوائل کیا ہوا پیتے ہیں,
بالکل
ہر چیز کا احتیاط کرتے ہیں, ہم باہر جوسز پی رہے ہیں, باہر آپ لسی پی رہے ہیں, اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے وہ کس واٹر سے, آپ مینوفیکچرنگ دیکھیں, اس کا پلانٹ دیکھیں, کیا ہو رہا ہے, کوئی چیک آؤٹ
سسٹم. یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پانی کون سا استعمال کرتے ہیں. تو نارملی گھر والے کہتے ہیں گے جی ہمارے گھر میں تو بہت احتیاط ہوتی ہے, ہم تو بوائل پانی کے علاوہ پیتے ہی نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ وجہ بتا رہے ہیں یہی ہو کہ باہر بے احتیاطی ہوتی ہو.
اب رمضان میں آپ دیکھیں گے نا, اب ایک جس کے گھر میں فریج نہیں ہے باہر سے لے گا, برف لے کے پرچیز کرے گا, پلائے گا اپنے بچوں کو,
پلائے گا.
غریب سے غریب بھی گھر کے اندر مشروبات بناتا ہے.
بالکل,
دیکھو الحمد للہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرے گا باہر سے لے کے, یہاں تک کہ ہمیں کیئر یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیبر کے لیے تھوڑی سی گھر کے اندر
ان کے لیے خیال کریں,
خیال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے.
پڑوسی کے لیے جو ہے وہ تھوڑی برف جمائے,
زکات دے رہے ہوتے ہیں ہم, فطرہ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک نیکی ہے, ایک ثواب کا کام ہے اگر ہم کیئر کریں گے, کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوگا.
تو سب کیا یہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ امیر علیہ سنت کی زبانی مدنی مذاکرے میں جو ہم سنتے ہیں الحمدللہ, تو مدنی مذاکرے میں ہم نے کئی بار یہ چیز سنی ہے کہ امیر علیہ سنت تو ٹھنڈا پانی کا منع ہی فرماتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں اگر برف جمائی ہوئی ہے اور وہ ٹھنڈا پانی افطار کے لیے رکھا گیا ہے یا شربت رکھا گیا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نارمل ہی استعمال کیا جائے, برف کی طرف جایا ہی نہ جائے؟
بالکل,
کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نارملی یہ ٹرینڈ ہے پاکستان, پاک مطلب اگر ایشیا کی بات کریں یا پاک و ہند کی بات کریں, تو ہماری یہ ٹرینڈ ہے کہ شربت تو لازمی ہوگا ہی ہوگا, شربت کے ساتھ فرائڈ چیزیں یعنی کہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت عام ہے, پکوڑے, سموسے, یہ تمام چیزیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں اتنی احتیاط کی جاتی ہو کہ اس سموسے کو یا پکوڑے کو یا کوئی چیز فرائی کی ہے تو اس کو پراپرلی ڈرائی کیا جاتا ہو, کیونکہ اس کی بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ ٹشو استعمال کر لیا تو ڈرائی کر لیا, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو باہر سے خرید کے لا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی کو اوائڈ ہی کریں؟
بالکل یہی بہتر ہے. ہمارے یہاں جہاں شربت ٹھنڈا نہیں ہے تو شربت کہاں ہے؟
ہاں خیر, پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا.
کولڈ ڈرنک گرم نہیں ہے تو کولڈ ڈرنک کھڑی ہوگی.
تو اس سے بہتر ہے کہ
پانی پہ
استفادہ کیا جائے اور پانی ہی استعمال کیا جائے. چلے, ماشاء اللہ سبحان. ناظرین, امیر علیہ سنت کے ذریعے الحمدللہ ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو میں بھی دیکھا کہ گفتگو چلی, تو اس گفتگو میں ہمیں امیر علیہ سنت کی ذات سے ہی ملا ہوا ایک مدنی پھول ملا جس کو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا, تو اس میں ایک نئی ڈائمینشن کی طرف ہم موو ہوئے کہ ٹھنڈا پانی نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ روزہ ہوتا ہے, دن بھر گرمی کی کنڈیشن ہوتی ہے, پسینہ ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی پئیں. اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو مار کر سادہ پانی استعمال کریں گے تو سوچیے آپ کی صحت کو کتنے فائدے ہوں گے. اور کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں. ہمارے یہاں نارملی دیکھا جاتا ہے کہ اتنی تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ افطار میں کھائی بھی نہیں جاتی, کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت ہی تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فروٹس کا استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو فروٹس کا استعمال کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟
100%.
ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مدنی پھول ملا کہ فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے, اور بہتر یہی ہے کہ افطار کرنے بیٹھیں تو کھانا کھا لیں. کبھی کبھار یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن روٹین میں استعمال کرنے سے آپ کی اپنی صحت کو نقصان ہے, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ رمضان کے بعد کئی پرابلمس ہو جاتی ہیں, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, ہارٹ پرابلمس ہو جاتی ہیں, پیٹ کا مرض ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان, ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ جس مقصد کے لیے یہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں, نمازوں کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, درود پاک کا اہتمام کریں, کیونکہ ان تمام عبادات کا ثواب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ مہینہ ہمارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتا, یہ ثواب کا اسٹاک بھرنے کے لیے آتا ہے. آگے چلتے ہیں اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا تدابیر ہیں کہ جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اگر اپنائیں تو اس فلو سے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ فلو کی وجوہات میں عام طور پہ الرجی کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے کراچی کے ماحول میں, اگر میں بات کروں کیونکہ ہم باب المدینہ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں, تو یہاں پہ زکام کا تناسب زیادہ ہے بنسبت آپ کسی گاؤں یا گوٹ یا کسی اور ایریا میں کراچی سے باہر نکلتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الرجی کے زکام کی تعداد زیادہ ہے, تو الرجی کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟
ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے کراچی کے اندر.
جی بالکل,
ٹھیک ہے, اس کا دھواں ہے.
بالکل
ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑی وجہ یہاں پولوشن ہے. کہیں سے آپ چلے جائیں, بائک ڈرائیو کر لیں, بائک رائڈ بھی کر رہے ہیں اگر آپ, تو اس کے علاوہ بھی آپ ماسک کے بغیر, ہیلمٹ کے بغیر باب المدینہ میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ جو جیسے نیزل پالپ ہے, مجھے خود کو نیزل پالپ, ٹھیک ہے, میں ود آؤٹ ہیلمٹ بائک نہیں یوز کر سکتا. مجھے ایک ٹیبلٹ جا کے اپنی او پی ڈی میں ڈیلی لینی,
ٹھیک ہے,
اگر میں بائک یہاں تک ماسک بھی یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, باب المدینہ کے اندر تو یہی ایک ڈسٹ پالوشن وغیرہ, اس سے بچا جائے زیادہ بہتر.
مطلب ہیلمٹ کے ساتھ ماسک کا استعمال بھی لازمی, کیونکہ ہیلمٹ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیچے سے اوپن تو ہوتا ہے, کور نہیں ہوتا, تو کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹ اور وہ دھواں آپ کے
لنگس میں جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کتنے نقصان دے.
اچھا اگر ماسک کی بات کروں تو یہاں میں یہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسک ہمارے یہاں لوگ ایک دفعہ خرید لیتے ہیں اور اس ماسک کو مستقل استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اس ماسک کو استعمال کر رہا ہوں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, تو جو دھواں مٹی اور جو بھی مطلب چیزیں ہیں اس سے آگے لگ رہی ہیں, تو ماسک کو کتنا فریکوینٹلی دھو کے استعمال کرنا چاہیے اگر کپڑے کا ماسک ہے, اور اگر میڈیکل پہ جو ماسک اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ ماسک کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہیے, اس بارے میں کچھ رہنمائی اگر ہمارے ناظرین کو.
جو ہوتا ہے نا ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں
جی,
ہم فرسٹ ٹائم یوز کر کے ڈسٹروائے کر رہے ہیں.
اچھا ڈسپوزیبل, فرسٹ ٹائم آپ نے یوز کیا اس کے بعد.
اور اس کے علاوہ جو گھروں میں آج کل کپڑے کا ماسک آج کل آپ دیکھیں گے روڈوں میں بھی,
جی آج کل کپڑے کا ماسک عام ہے,
اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ڈیلی واش آؤٹ کریں,
ڈیلی واش
واش آؤٹ کریں, ٹھیک ہے نا.
اب جو میڈیکل ماسک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ونس اس کو استعمال کرنے کے بعد ڈسپوز کر دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس لوگ پورا پورا مہینہ چلاتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ جائے,
اس میں جتنے بھی جرم لگے ہوں گے سیکنڈ ڈے آپ نے انہیل کرنا ہے,
مطلب
اونت نہیں کرنا.
آپ سمجھ لیں کہ آپ اس دھوئے کو تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن اس ماسک کو انہیل بھی کرنا ہے, جرم لگ چکے ہیں
تو سیکنڈ ڈے آپ خود انہیل کریں گے
خود.
اور اس کے علاوہ کہاں رکھا ہے, ہم نے بائک کے اندر, بائک پہ تو ماسک بائک میں رکھ دیا, کہیں ہے تو اس کو سیپریٹ کر دیا, وہ جتنے بھی جرم لگے ہیں جب آپ اس کو ماسک پہنتے ہیں جتنے بھی انہیل کرتے ہیں.
اچھا ہیلمٹ بھی ہم نے دیکھا کہ نارملی لوگ اپنے آفیسز جاتے ہیں تو ہیلمٹ اتار کے بائک پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 8-9 گھنٹے آفس سے گزارنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بائک باہر کھڑی ہے اور دھواں بھی ہے مٹی بھی ہے, تو اس ہیلمٹ کو جو جس کو ہم اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ایک سیفٹی تو ایکسیڈنٹ سیفٹی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ آپ کو سیف کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولوشن سے بھی اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں, تو یہ بہتر نہیں کہ اس کو یا تو کور کر دیا جائے یا اپنے ساتھ لے جایا جائے؟
ساتھ لے جایا جائے زیادہ بہتر ہے,
زیادہ بہتر ہے.
اگر آپ نہیں کور, بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ परमिशन नहीं होती ले जाने की, ठीक है, आप बाहर ही लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको वॉश आउट करके पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं,
ठीक, ठीक है ना। माशाल्लाह डॉक्टर साहब से हमें बहुत मुफीद मालूमात मिली। ये टॉपिक तो बहुत वास है, बहुत तवील है, क्योंकि हर दूसरे शख्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक से रिलेटेड काफी चीजें ऐसी हैं कि जो हम इस शॉर्ट प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि हम अपने नाज़रीन तक मुफीद मालूमात और ऐसी मालूमात जो कम से कम उनको इस मर्ज से बचा सके वो आप तक पहुंचा सके। तो हमने कोशिश की, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये सिलसिला जारी रहेगा, और हो सकता है कि आगे किसी सिलसिले में इस मर्ज से मुतालिक मजीद मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। इसी तरह हमारे अमीर अहले सुन्नत ऐसी कई चीजों के ऊपर हमें मुफीद मालूमात देते रहते हैं, और मदनी मुज़ाकरा इन मालूमात को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। तो जरूर देखिए और अपने घर वालों को भी जरूर दिखाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान रमजान या मरहबा या मरहबा अहलन रमजान या मरहबा अहलन।